الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأحبط أعمالهم وقال تبارك وتعالى كما ورد الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقال عز وجل كما ورد في سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا. اس مبارک دن کی جو سنتیں ہیں الحمدللہ, اس پر بھی اللہ پاک نے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی. مثلا جمعے کے دن افضل یہ ہے, فصیلت والا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت, کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے. غسل ویسے بھی کیا جاتا ہے لیکن جمعے کے دن اگر کیا جائے اس نیت سے کہ یہ سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو انشاءاللہ اس عمل کا بھی اجر و ثواب ہمیں ملے گا. پھر جمعے کے دن فضیلت والا عمل ہے صاف ستھرے کپڑے پہننا. شریعت کے مطابق جو ڈریس کوڈ ہو سکتا ہے, جتنا زیادہ ساتر ہو, صاف ستھرا ہو, خوشبو لگا کر, مسواک کر کے اول وقت میں مسجد میں آنا, یہ انتہائی پسندیدہ اور انتہائی ثواب, اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر جمعے کے دن اول وقت میں آنا, نیت یہ ہو کہ دین سیکھنا ہے, یہ انشاءاللہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ ہدایت کا باعث بھی بنے گا. اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ہدایت ہے. دنیا کی تمام نعمتیں رحمت بن جائیں گی اگر ہدایت کی نعمت اللہ پاک عطا فرما دے. تو مسجد میں جانا, جہاں نماز پڑھنی ہے اور دیگر ذکر و اذکار کرنا ہے, نیت یہ ہو کہ ہم دین سیکھنے آئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک دین سیکھ کر سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ خطبہ جمعہ میں پچھلے دو یا تین جمعوں سے جو موضوع زیر مطالعہ ہے وہ ہے سفر آخرت کے مراحل, جرنی ٹورڈز ہیئر آفٹر. اگر آپ کو یاد ہو سب سے پہلے ہم نے سمجھا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے حوالے سے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, نہ کیا گیا. دنیا میں بہت سے کافر آئے انکار کرنے والے, خدا کا انکار کرنے والے آج بھی موجود ہیں, ایتھیسٹ, الہاد, ملحد, ایک بہت بڑی تعداد چائنیز ہوں, رشین ہوں, انڈینز ہوں, مسلمانوں میں بھی ایسے موجود ہیں کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح رسولوں کا انکار کرنے والے بھی بے شمار لوگ آئے, آخرت کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں. لیکن آج تک کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے کہ جو موت کا انکار کرے، کیونکہ موت ویزیبل بھی ہے، آنکھوں سے دیکھے بھی جا سکتی ہے۔ تو عقل مند سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو بہرحال موت پر یقین تو رکھے، لیکن عقل مند کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کی حیثیت میں مومن کی یہ کیفیت ہے کہ وہ موت سے ڈرنے کے بجائے موت کی تیاری کرتا ہے، اور اس حقیقت کو اپنے ذہن قلب و ذہن میں رکھتا ہے کہ موت بہرحال تحفہ ہے ایک بندہ مومن کے لیے، اور یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے یا 15 لاکھ گھنٹے، 12 لاکھ گھنٹے کا ہے، لیکن جیسے 3 گھنٹے ختم ہو جاتے ہیں ایسے ہی 12-15 لاکھ بھی گھنٹے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ جو موت ہے یہ دی اینڈ نہیں ہے۔ جو عقل مند آدمی ہے وہ سمجھتا ہے اٹس اے بگننگ آف دا لائف، یہ زندگی کا آغاز ہے۔ کون سی زندگی؟ مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ زندگی تو اصل ہے ہی وہ جو کہ موت کے بعد شروع ہوگی، یہ تو زندگی ہے ہی نہیں، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو یاد دلایا تھا کہ یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق رات کے وقت پڑھا کرتے تھے، اس میں ایک سورت سورہ ملک ہے، 30 آیات پر مشتمل عظیم سورت قرآن کی، جو انسان کو عذاب جہان عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی، اور اس کی مرکزی آیت مبارکہ اہم ترین آیت آیت نمبر 2 ہے، جو روزانہ اگر پڑھی جائے تو یہ حقیقت ڈیسک ٹاپ پر آ جائے گی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا، پیدا کیا، تخلیق کیا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، اگر شعوری طور پر سمجھ سمجھ کے پڑھا جائے، سورہ واقعہ پچھلی مرتبہ اس پر ہم نے بیان بھی کیا تھا کہ مرنے کے بعد یا مرنے کے وقت ہی 3 گروہوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا، اصحاب السابقون الاولون، اولئک المقربون، اصحاب المیمنہ، اصحاب الشمال، اصحاب الیمین۔ تو بہرحال یہ تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ موت بہرحال انسان کے اعمال کو درست کر دیتی۔ حدیث بھی سنائی گئی تھی، دوبارہ تازہ کر لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو کیفیات ہو سکتی ہیں ایمان کی، غفلت کی، اس کا ایک تذکرہ کیا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے۔ اب یہ پریکٹیکل مثال ہے کہ جیسے لوہا نظر آتا ہے زنگ لگا ہوا، ایسے ہی دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے غفلت کا، مادہ پرستی کا، نافرمانی کی وجہ سے بھی سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دلوں پر زنگ لگ جائے تو اس کا علاج بتائیے، اور صحابہ کی اپروچ بھی بڑی پریکٹیکل تھی کہ فوراً سوال کا جو سوال کیا کرتے تھے عملی نوعیت کا سوال کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے خبر دی دلوں پر زنگ لگتا ہے تو سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما جلاؤ ہاں یا رسول اللہ، اس کی جلا، اس کا علاج بتائیے۔ کیا علاج بتایا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام؟ کثرت تلاوت القرآن، قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، و ذکر الموت، اور موت کو یاد رکھا کرو، موت کا تذکرہ کیا کرو۔ تو الحمدللہ یہ تذکرۃ الموت ہی اس وقت جاری ہے۔ آیت نمبر 185 میں جو سبق ہم نے پڑھا اس کو بھی تازہ کر لیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، گویا زی نفس جو بھی ہے دنیا میں آیا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، بہرحال موت کا اس پر کیفیت آئے گی۔ ابھی کیفیات بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری بات، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک اس حقیقت پر ہمارے دلوں کو یقین پیدا فرما دے، نظر آ رہا ہے نہیں، اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، یہی امتحان ہے۔ اب آئیے اس کے بعد موت کی کیفیات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب نیک لوگوں پر موت کی کیفیت آتی ہے، برے لوگوں پر موت کی کیفیت آتی ہے، تو قرآن ہمیں کیا بتاتا۔ سب سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان سے گزرتے اور قبر کا مشاہدہ کرتے تو زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ پہلا مرحلہ ہے حشر کے حوالے سے، جو آخرت کے مرائل آنے والے ہیں، قبر کا مرحلہ پہلا مرحلہ ہے کہ اگر اس میں انسان کامیاب ہو گیا تو اگلے مرائل بھی آسان ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے، موت کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ، حساب کتاب کا تذکرہ کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کریں۔ اب آئیے، تین مقامات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ جو نافرمان ہے، نافرمانی بھی بڑی بڑی نافرمانی، اس میں سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں شرک کیا کرتے تھے، اللہ کا انکار کیا کرتے تھے، منافقت کے ساتھ زندگی گزاری، اسی طرح نافرمانی میں ڈوبے ہوئے غفلت کے ساتھ زندگی گزاری، ان پر جب موت کی کیفیت آتی ہے تو فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر اس وقت کا ان کو خیال کیا بنے گا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب فرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے کہ ان کے چہروں پر اور پیٹوں پر مارتے جائیں گے۔ یہ گویا اس شخص کی کیفیت ہے کہ جو نافرمانی کر رہا ہے، اچانک موت کی کیفیت آ گئی، بھولا ہوا تھا کہ موت بھی آئے گی، حساب کتاب بھی ہے، مگن تھا دنیا کی زندگی میں، موت آئی تو فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، چہروں پر اور پیٹ پر مارتے ہیں۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، یہ سب اس لیے کہ یہ اس طریقے پر چلا جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کیا اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا۔ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ، تو بس ان کے لیے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے گئے، بیکار ہو گئے، اکارت گئے۔ دعا کر لیجئے اللہ پاک اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے میں نے بتایا نافرمان ہے، اور نافرمانی بھی وہ جو بڑے بڑے گناہ، نافرمانی وہ کہ جس میں شرک عقیدے میں، اعمال میں، سود خوری، بے حیائی کے کام، زنا، خدا نہ خواستہ، اسی طرح اور بڑے بڑے گناہوں میں ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، رشتہ داروں کو ناراض کیا ہوا ہے، دوسروں کا مال کھایا ہوا ہے، دھوکہ دیا ہوا ہے، چیٹنگ کرتا ہے خدا نہ خواستہ، یہ وہ کیفیات ہیں کہ جب انسان اس پر موت کی کیفیت آتی ہے تو فرشتے چہرے پر اور پیٹوں پر مارتے ہیں۔ اور پوری روش کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتا رہا تو ایسے، اور ان کے سارے اعمال حق بھی ہو گئے، بیکار بھی ہو گئے۔ اب اس کے بعد دوسری کیفیت سنیے، نیک لوگوں پر موت کی کیفیت آئے گی۔ بہرحال کیفیت تو آئے گی، جیسے میں نے بتایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا تھا، حضور نے فرمایا موت کی سختی تو ہے اور نیک لوگوں پر بھی آتی ہے، لیکن کیسے آتی ہے؟ نیک لوگوں پر موت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی، بڑی پیاری مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے، کہ جیسے ایک پانی کا مشکیزہ لے لیجئے، اس زمانے میں لیدر وغیرہ کے جو ہوتے ہیں مشکیزے، وہ ہوا کرتے تھے، اس میں پورا پانی بھر دیا جائے اور اس کو سیل کر دیا جائے، لیدر کو اس کو بند کر کے مشکیزے کو بند کر دیا جائے، اب اس کو زور سے دبایا جائے تو ایک قطرہ پانی کا نکل جائے، نکلے گا، تھوڑا بہت تو لیک ہوگا، ایک قطرہ پانی کا نکلے، بس اتنی تکلیف ہوتی ہے بندہ مومن کو، تکلیف تو ہوتی ہے، بہرحال روح کا جسم سے الگ ہونا، دو آئیڈینٹیٹیز اس طرح سے گدی ہوئی ہیں آپس میں، اب روح جس طرح نکلے گی، کس کیفیت میں نکلے گی، اتنی آسانی سے تو نہیں نکلے گی۔ ابھی آخر میں عرض بھی کرتا چاہوں کن لوگوں کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، اس کا تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ بہرحال اس طرح سے گندے ہوئے ہیں یہ روح اور جسم اس طرح سے، تو وہ لوگ کے جو نیک ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ آسانی سے ان پر موت کی کیفیت آ جاتی ہے، جیسے مشکیزے سے ایک قطرہ پانی ٹپک جائے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ کے جو نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، خاص طور پر دنیا پرست، دنیا داری کرنے والے، مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی اصل ہے، لہذا مال جہاں سے کماؤ، جیسے چاہو جیو وغیرہ وغیرہ، ان پر جب موت کی کیفیت آتی ہے، منافق کی کیفیت بیان کی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے ایک جھاڑی ہو، خار دھار جھاڑی، اس پر ململ کا کپڑا ڈال دیا جائے۔ اب دیکھیں ایک اور پیاری مثال آ گئی، کپڑا اگر اس پہ ڈالیں گی تو جھاڑیاں اسے چپک جائیں گی بری طرح، اب ایک کونے سے پکڑ اس کو کھینچا جائے، پہلی بات تو کھینچے گا ہی نہیں، پوری طرح سے جھاڑی اس کو سیل کر دے گی، جام کر دے گی، بہت طاقت لگا کر اگر کھینچا جائے گا تو کیا ہوگا، یا تو جھاڑی ساتھ آ جائے گی یا کپڑا تار تار ہو جائے گا، یہ کیفیت بیان ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی کہ جو دنیا داری کر رہا ہے، منافقت کی زندگی گزار رہا ہے. اب آئیے ذرا ان لوگوں کی جو پاکیزہ تھے، جن کے دل پاک تھے، جن کے عقائد پاک تھے، جن کی کیفیات پاک تھیں، دل پاک، کسی قسم کا حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی اس میں موجود ہی نہیں، بلکہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، آخرت کی فکر، دین کی دعوت و تبلیغ کا ایک مبارک جذبہ ان کے دلوں میں موجود تھا. اسی طرح ظاہری اعتبار سے بھی پاک صاف رہتے تھے. ظاہری پاکیزگی کیا ہے؟ ایک بندہ مومن ہر وقت پاک صاف رہتا ہے. اس کے لیے پوری ڈیٹیل تفصیلات آتی ہیں، پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجئے، پھر وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، یہ وہ لوگ ہیں پاکیزہ لوگ کہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ طیب ہوتے ہیں، طیبین، پاکیزہ کیفیت میں ہوتے ہیں، یقولون سلام علیکم، سب سے پہلا میسج جو آتے ہی ساتھ فرشتے ان کو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں اس عمل کے باسبب جو تم کیا کرتے تھے. اب یہ کیفیات ہیں کہ جو محسوس کرنی چاہیے. انسان اپنا جائزہ لیتا رہے کہ اس وقت اگر موت آ جائے، آ سکتی ہے، تو جائزہ لیجئے کہ ہم ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاک ہیں یا نہیں. ظاہری پاکیزگی کو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں اور بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، ظاہری پاکیزگی کس طرح حاصل کی جاتی ہے. اگر انسان ناپاک ہو جائے، نجس ہو جائے، تو غسل کیا جاتا ہے. غسل کے تین فرائض الحمدللہ ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہونے چاہیے. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہانا کہ جسم پاک ہو جائے، اگر یہ کر لیا جائے تو انسان پاک ہو جائے گا. پھر وضو کے فرائض بھی ہم سب کو آتے ہیں، الحمدللہ آنے چاہیے. چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسا کرنا، ایک چوتھائی سر کا دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے فرائض ہیں جو بتائے بھی جاتے ہیں، بیان بھی کی جاتے ہیں. وضو اور غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے، یا پانی ہے تو بیمار ہو گئے تو تیمم کر لیا جائے پاک مٹی سے، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لیا جائے، اس کے بھی فرائض بیان ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ظاہری اعتبار سے طہارت کو ہم جانتے بھی ہیں اور جاننا چاہیے. کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، انسان کا بدن پاک ہو، یہ نماز کے فرائض میں سے، واجبات میں سے. لیکن ایک پاکیزگی دل کی پاکیزگی ہے جس طرح عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. دل میں مال کی محبت بھری ہوئی ہے خدا نخواستہ، اور نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، حرام طریقے سے پیسہ کما کر زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، عمرے بھی کر کے آ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، تو اب آپ خود بتائیے دل لگے گا نماز میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نماز میں دل لگے. میں جو سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سلام آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز کی ایک کیفیت ہے، ایک لذت ہے، ایک چاشنی ہے، ایک روحانیت ہے، وہ صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے دل پاک ہوتے ہیں، جن کے دل میں صرف خدا کی محبت ہوتی ہے. یہ تو پازیٹو بات بتائی میں نے آپ کو، مثبت، خدا کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت، اپنے مسلمان بھائی کی محبت. سبحان اللہ، مسلمان بھائی سے بھی محبت کرتا ہے، اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر اس کے اندر لگی ہوئی ہے. تو پاکیزہ دل ہے، پاکیزہ کیفیت ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ بظاہر پاک صاف سفید رنگ کے کپڑے پہن کر آیا، لیکن حب جا، حب مال، شہرت، حسد، حسد کیا ہوا ہے فلاں شخص کو، یہ کیوں مل گیا، یا یہ کیوں مل گئی، مرتبہ، مقام، عزت اور دولت اس کو کیوں مل گیا. جیلسی سب سے خطرناک ترین شے جو انسان کو سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر بھی بیمار کر دیتی ہے. اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو ہوتا کیا، اس کی وہ چیز دیکھ دیکھ کر انسان جلتا رہتا ہے، بار بار کڑتا رہتا ہے. حضور نے فرمایا لا حسد الا اثنتین، حسد یا رش جائز ہی نہیں ہے سوائے دو معاملات کے. ایک شخص کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، علم دین عطا فرمایا، اس سے حسد بمانے رش کر سکتے ہیں کہ اللہ تو اس کے دین میں، اس کے علم میں اور اضافہ فرما، اس کو اور علم عطا فرما، اور تو نے عطا فرمایا تو مجھے بھی عطا فرما. یہ پازیٹو چیز ہے، اس کو رش کہا جاتا. اور جب رش کریں گے اس کو کمپٹیشن کہہ لیجیے، پازیٹو رش، جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے پہ رش کیا کرتے تھے. اس نے اگر کوئی دین کا کام کیا تو میں بھی کروں گا، اس نے صدقہ خیرات کیا ہے تو میں بھی کروں گا، اس نے جہاد کے لیے اتنا پیسہ دیا ہے تو میں بھی دوں گا. یہ پازیٹو چیز ہے. تو نمبر ایک حسد جائز نہیں سوائے دو چیزوں میں، علم دیا اللہ پاک نے، علم پر رش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو عطا فرمایا تو اس کے علم میں اور اضافہ فرما، مجھے بھی عطا فرما. دوسرے نمبر پر دولت پر، پیسے پر، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا اور وہ دولت اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس پر بھی رش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو عطا فرمایا، صلاحیتیں دیں، پیسہ کمایا اس نے، دین کے لیے خرچ کیا تو مجھے بھی عطا فرما. لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے کسی سے حسد ہو جائے تو حضور نے فرمایا حسد نیک اعمال کو ایسے جلا کر راک کر دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلاتی ہے. تو کیفیت ذرا محسوس کیجئے. میں نے عرض کیا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی سے حسد ہو تو نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ نیند آتی ہے، اس کا پروموشن کیوں ہو گیا، میرا کیوں نہیں ہوا. اگر خدا نہ خواستہ اس کیفیت میں آپ ہیں کبھی تو آپ دیکھیے نماز میں مزہ نہیں آئے گا، یا اس کو کیوں مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا. اس کیفیت میں اگر ہوگا تو انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ظاہری اور پاکیز باطنی اعتبار سے پاکیزگی عطا فرمائے. اور جو لوگ ہر وقت باوضو رہتے ہیں خاص طور پر ان پر موت کی کیفیت آتی ہے تو ان پر بھی کلمہ طیبہ اکثر و بیشتر پڑھنے والے، ورد کرنے والے کلمہ طیبہ کا، درود شریف پڑھنے والے، تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھنے والے، پھر استغفار کا اکثر و بیشتر معاملہ کرنے والے، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسان کو موت کے وقت خدا کی یاد دلاتے ہیں. موت کے وقت وہی چیز آتی ہے یاد جو کثرت سے کر رہے ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے، موت کے وقت وہی کرے گا. میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا یہ کیفیات، اگر آپ نے دیکھی ہاسپٹل میں جائیے کسی پر موت کے وقت جب آ رہا ہو اس کی کیفیت آبزرو کیجیے. ساری زندگی جیسے اس نے گزاری ہوگی وہی وقت موت کے وقت آئے گا. پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی، قرآن پڑھ کر، دین سیکھتے سکھا کر، موت کے وقت بھی وہی کچھ یاد آ رہا ہوگا. خدا نہ خواستہ چیٹنگ کی، پلاننگ کرتا رہا ساری زندگی چیٹنگ کرنے کا، موت کے وقت بھی وہی کیفیت ہوگی. تو بہرحال دعا کر لیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں موت کے وقت پاکیزہ کیفیات عطا فرمائے. اگر دل آخرت کی طرف لگائے، جنت کی یاد، جنت کی تمنا، جنت کی آرزو، جنت کی خواہش اگر لگی ہوئی ہے اور انسان مسلسل جنت کی خواہش میں نیک اعمال کرتا رہا انشاءاللہ، تو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کے وقت پاکیزہ کیفیات کے ساتھ موت عطا فرمائے گا. یہاں فرشتوں کے الفاظ بھی ذرا نوٹ کیجئے. پہلے الفاظ آئے تھے اہل جہنم پر جب فرشتے جان نکالتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور پیٹھ پر مارنا شروع کرتے ہیں. یہاں پر ذرا الفاظ سنیے، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. فرشتے یہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، گویا فرشتے آتے ساتھ سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور مزید دعا دیتے ہیں ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. ابھی ہوئے نہیں ہیں، سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، جیسے کوئی شخص ابھی کہیں داخل نہیں ہوا جنت میں لیکن پہلے سے بتا دیا گیا تمہارا رزلٹ یہ ہے. لیکن یہ جنت ملی کیوں ہے، یہ بہت اہم حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا. بما کنتم تعملون، یہ جنت ملی ہے تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے. جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ. جنت میں ایس خواہشات سے نہیں ملے گی، جنت میں ایس دعاؤں سے نہیں ملے گی. جنت کے لیے تو بہرحال محنت کرنی پڑے گی، مشقت جھیلنی پڑے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کو گھیر دیا گیا ہے، لپیٹ دیا گیا ایسے اعمال سے کہ جو نفس پر بہت بھاری ہیں، اور جہنم کو لپیٹ دیا گیا ایسے اعمال سے جو نفس میں بڑے مزے آتے ہیں، بڑی لذتیں مل رہی ہوتی ہیں وہ کام کر کے. تو بہرحال ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب دیکھیں کتنی پیاری بات، ہر بات ہی پیاری ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماتے ہیں انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. واؤتیت جوامع الکلم، اور مجھے سب سے جامع ترین کلمات دیے گئے. ایک حدیث پر غور کر لیجئے پوری فلسفی سمجھ میں آ جائے گی. الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافر، مومن کے لیے سجن ہے. سجن کہتے ہیں قید خانے کو، جائے ڈسپلن ہوتا ہے. جیل میں اگر خدا نخواستہ کوئی گیا ہو تو بات سمجھ میں آ جائے گی، جیلر کی مرضی چلے گی آپ کی نہیں، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے کھانا ہے، اتنے بجے سونا ہے، یہ ڈسپلن زندگی گزار لی. وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہر چیز ملے گی. اب جنت کے لیے آیت مبارکہ ذہن میں آئی گئی تو سن لیجیے, جنت کیا ہے؟
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ.
سورہ حامی میں سجدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ.
جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر وہ شے ملے گی جو تمہارے جی چاہیں گے, جو جی کی چاہت ہوگی وہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. لیکن اس سے اگلا درجہ بھی سن لیجئے,
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ.
اور ہر وہ شے ہوگی تمہارے لیے جو تم مانگو گے. اب اس میں فرق کیا ہے؟ یہ درجوں کا فرق نہیں ہے, یہ نفسیات کا فرق ہے. پہلے درجے میں جو تمام انسانوں کی خواہشات ہوتی ہیں, خواہشات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں, بیجا خواہشات نہیں, جائز خواہشات کو شریعت کے مطابق گزارا اگر اس نے, تو اس جنت میں کھانے پینے رہنے تمام تر نعمتیں جو خواہشات ہو سکتی ہیں وہ پہلے درجے میں پوری کر دی جائیں گی. دوسرا درجہ البتہ دیٹ از ہائر لیول, یہ ہوتا ہے انسان کی پسند اور ناپسند کے مطابق. ضروری نہیں ہے کہ جو کھانے کی چیز آپ کو پسند ہو مجھے بھی پسند ہو, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور سی چیز پسند ہو مجھے کچھ اور ہو. تو سائیکولوجی میں دو قسم کے مزاج کا تذکرہ کیا جاتا ہے, ایک انٹروورٹس ہوتے ہیں, ایک ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں. انٹروورٹس کو کسی اور ہی دلچسپیاں ہوتی ہیں, ایکسٹروورٹس کی کچھ اور ہی دلچسپیاں ہوتی ہیں. تو ہائر لیول میں جنت میں تمام لوگوں کے لیے پہلے درجے میں ہی ان کی تمام خواہشات کو پورا کر دیا جائے گا. اگلے درجے میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, ہر وہ چیز ہوگی جو مانگو گے. اللہ پاک یہ جنت کے اعلیٰ درجات ہمیں بھی عطا فرمائے. اب آئیے ذرا اس کے بعد کی کیفیت, موت کے بعد. مسلمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ اس کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کیا جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی دلائی کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھا کرو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے دعا آپ اس کے لیے کر رہے ہیں, مغفرت آپ کی ہو سکتی ہے, کیونکہ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا نماز جنازہ میں. شعور سے اگر پڑھیں تو بات سمجھ میں آئے, اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, اللہم من احییتہم منا فآحیہ علی الاسلام ومن توفیتہم منا فتوفہم علی الایمان. بہت ہی کمپریہنسو دعا ہے یہ اپنے بھائی کو یا بہن کو. آخری تحفہ جو دیا جاتا ہے زمین کے اوپر, وہ سب سے بہترین دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دی. اب گزارش یہی ہے کہ اس دعا کو شعوری طور پر یاد کیجیے. دعا صرف پڑھنی نہیں ہے, دعا کرنی نہیں ہے, دعا دل سے نکلنی چاہیے. دعا جو دل سے نکلتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دعا اپنے بھائی اور بہن کے لیے آخری تحفہ. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ قبر کا ہے. قبر کی بھی کیفیت کو سمجھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو محض گڑا نہ سمجھو, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. کیا معنی ہوئے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ سے مراد یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے, منکر نکیر آتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں. کتنے سوال کرتے ہیں, کون کون سے کرتے ہیں؟ قبر کا پہلا سوال, پہلا سوال کیا ہے قبر کا؟ پہلا سوال, روزانہ رات کو سوتے وقت ریکال کرنا چاہیے, کیونکہ موت اور نیند بہنیں قرار دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. قبر کا پہلا سوال, مر ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ اس کا جواب کون دے سکے گا جو ساری زندگی اللہ کو اپنا رب مان کر, جان کر, یقین کر کر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر چلا گیا؟ وہ آسانی سے جواب دے گا, ربی اللہ, اللہ ربنا. اللہ پاک ہماری زبان پر بھی یہ جاری فرما دے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ڈٹ گئے استقامت کے ساتھ, ایسے لوگوں پر تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. مقام ولایت ہوتا ہے یہ, اللہ کے پسندیدہ بندے, اللہ کے ولیوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. تو قبر کا پہلا سوال مر ربو کا. دوسرا سوال,
قبر کا دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر پسندیدہ دین دین اسلام تھا، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، اسلام کو پسند کیا جو رب کا پسندیدہ دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا، کیا ہمارا پسندیدہ دین بھی اسلام ہے؟ کیا شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پسند ہے؟ یہ سرچنگ کوشچن ہے، آپ اپنا جواب دیکھیے، میں اپنا جواب دیکھتا ہوں. جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہمیں کون سا دین پسند ہے، محمد کا علیہ الصلوۃ والسلام یا ہندوؤں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا؟ یہ تو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے دکھانا ہوتا ہے نا. شادی کے موقع پر عیسائیوں کی طرح شادیاں ہو رہی ہیں، یہودیوں کی طرح ہو رہی ہیں، ہندوؤں کی طرح ہو رہی ہیں، مہندی مائیوں ہو رہی ہیں، ناچ گانا ہوا، تو کون سا دین پسند ہے؟ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر تمام لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے، ناراض کسے کیا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو بہرحال پسندیدہ دین کون سا تھا؟ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 19، پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. جائزہ لیجیے، اس وقت اگر موت آ جائے تو کیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزر رہی ہے؟ اگر گزر رہی ہے تو انشاءاللہ جواب ہوگا الاسلام دین، دین اسلام میرا دین ہے. اور تیسرا سوال من نبیو کا، کس نبی کے پیروکار ہو؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوگی، آپ سے عشق کیا ہوگا، آپ کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، آپ کے دین کو تھاما ہوگا، اور اہم ترین یہ کہ آپ کے مشن کو اپنا زندگی کا اہم ترین مشن بنایا ہوگا، آپ کے چہرے کی طرح خوبصورت اور خوبصورت چہرے کی طرح ہمارا چہرہ بھی ہوگا، آپ کی مبارک سیرت جیسی ہماری سیرت بھی ہوگی، آپ کے مبارک اخلاق جیسے ہمارے بھی اخلاق ہوں گے، تو انشاءاللہ لوگ ہمیں دیکھ کر پہچانیں گے یہ محمد کا امتی ہے علیہ الصلاۃ والسلام. ذرا جائزہ لیجئے، آج کوئی ہمارے چہرے سے، اخلاق سے، کردار سے، معاملات کو دیکھ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانتا ہے تو امتی ہیں. کس کے امتی ہیں؟ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کیجئے اللہ پاک یہ مبارک جملہ محمد نبینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، یہ قبر کے سوالات میں سے ہماری زبان پر بھی آ جائے. ایک اور کیفیت آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، بس آج یہیں تک رکھتے ہیں. حدیث مبارکہ معرف الحدیث میں یہ ساری حدیث موجود ہیں، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں مختصراً، کہ جب قبر کو، جب مردے کو، میت کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے تو زمین رد عمل کا اظہار کرتی ہے، ریئیکٹ کرتی ہے. قبر سب سے پہلا، اگر وہ نیک آدمی تھا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا تھا، تو وہ کہتی ہے کہ تم زمین پر چلنے والوں پر، زمین کی پیٹ پر چلنے والوں پر سب سے زیادہ محبوب تھے، مجھے بہت اچھے لگتے تھے، تم محبوب تھے. آج جب تم میرے پاس آئے ہو تو اب میں تمہیں اپنی رانائیاں دکھاؤں گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے، اور یہاں تک بھی آتا ہے حدیث میں کہ اس کو جنت کے باغ بھی دکھا دیا جاتا ہے. اب سوچئے ذرا، ابھی جنت میں گیا نہیں لیکن بتا دیا گیا کہ جنت تمہاری، جیسے رزلٹ اناؤنس ہوا نہیں، رزلٹ پہلے سے بتا دیا جائے، کس کیفیت میں ہوگا، یا برزخی زندگی کہلاتی ہے. اللہ پاک قبر میں بھی ہمارا معاملہ ایسا ہی فرمائے. اس کے برعکس نافرمان منافق پاکیزگی کی کیفیات کو، ناپاکی پاکی کا خیال نہ رکھنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ زمین پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھے، آج جب تم میرے پاس آئے تو اب میں تمہیں مزہ چکھاؤں گی. اور مزہ کیسے چکھایا جاتا تھا، اس کیفیت کو محسوس کیجئے گا، بیان کرتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبر اس کو بھینچنا شروع کرتی ہے، یہاں تک کہ پریس کرتی ہے، پریس بھینچنے کا مطلب پریس کرتی ہے، اور ایسے حضور نے اپنی ایسے دونوں انگلیوں کو ایسے کر کے دکھایا کہ اس کی پسلیاں ایسے آپس میں پریس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان اور جنات کے سوا تمام لوگ اس کیفیت کو سنتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سورۃ الملک خاص طور پر پڑھی جانے والی سورت جو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی, قبر کے میں روشنی عطا فرمائے گی. میں ختم کر رہا ہوں آیت اپنا موضوع سورہ مومنون کی آیت کے حوالے سے کہ برزخی زندگی ہے. حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت, یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی پر موت کی کیفیت آتی ہے, یعنی غافل انسان ہے, نافرمانی کرنے والا ہے, قال رب ارجعون, تو وہ سب سے پہلی استدعا یہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے, تھوڑا سا ٹائم دے دے. بالکل اس بچے کی طرح اگر آپ نے کبھی امتحان لیا ہو کہ 3 گھنٹے غفلت کے گزارے, بیرونی امداد کا منتظر رہا لیکن کوئی بیرونی امداد نہیں آئی, اب جب کوشچنر پیپر ایگزامنر لینے آیا اس وقت کہتا ہے 1 منٹ دے دیجئے, تو 3 گھنٹے میں کچھ نہ کر سکے تو 1 منٹ میں کیا کرو گے. بعض اوقات پیپر چھینا جاتا ہے, لے دیتا نہیں ہے, وہ اسے چھینا جاتا ہے. ایسے ہی کیفیت سنیے ذرا, قال رب ارجعون, وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے لوٹا دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, تاکہ میں واپس لوٹ کے اس اچھے اعمال کروں جو چھوڑ کر آیا ہوں, حرام خوری کر کر آیا, بچوں کے لیے اتنا مال جمع کیا, اللہ کا دیا, بندوں سے لیا اتنا تھا کہ میرے پاس پتہ ہی نہیں کتنا تھا, اب جواب تو میں نے دینا ہے, بچوں نے عشیہ کرنی ہے, تو میں جاؤں واپس اور جا کر تیرے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ کر دوں, خیرات کر دوں, خوب نیک اعمال کروں. اللہ پاک فرما رہا کلا, ہرگز نہیں, انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ ایک کلمہ تھا, ایک بات تھی جو تو پہلے بھی کہا کرتا تھا, جب مشکل آتی, تکلیف آتی, پریشانی آتی, توبہ کرتا, استغفار کرتا, دوبارہ سے وہی کام کیا کرتا تھا. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, سو اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ برزخی زندگی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی. مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ برزخی زندگی کیا ہے, مرنے کے بعد قیامت تک مردہ جس عالم میں رہتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا دنیا میں واپس جانا ممکن نہیں, کیونکہ تمہارے سامنے عالم برزخ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. کتنا رہے گا, کتنا ٹائم, یہ اللہ ہی جاننے والا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک موت کے وقت آسانی فرمائے, کلمہ طیبہ نصیب فرمائے, پاکیزگی کی کیفیت میں عطا فرمائے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہرد جان بنا کر ہر وقت حرام دین محمدی علیہ الصلاۃ والسلام پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.